الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وحده بوحدة موحدا بوحدة موحدا بوحدة وحيدا وأحدا بلا مدد وجدد ونصب ووصل في الكمال لا شريك له ولا نظير له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له لا شريك له ولا معين له ولا مشير له ولا مزارع له ولا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له من يشرك في ذاته ولا صفاته وعاداته وآياته أو يتوكل على غيره من نبي وولي ونقي وتقي وحسيب وحسين وجميل وصغير وصغير وكبير فعليه الخسران والوبال ثم نشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله إمام المشرقين وإمام المغربين رسولا مكيا مدنيا هاشميا قريشيا كروبيا روحانيا ريحانيا نبيا قريا نقيا وليا دريا شمسيا قمريا بدريا بشريا نذيرا نذيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني اذكركم واشكروني ولا تكفرون اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا اور میری نعمتوں کی قدردانی کرو میری نعمتوں کی شکر گزاری کرو اللہ فرمایا واشکروني ولا تکفرون اور فرمایا کہ نعمتوں کی ناشکری نہ کرو صدق اللہ مولانا العظیم کمینے جب عروج پاتے ہیں تو اپنی ہستی بھول جاتے ہیں کمینے جب عروج پاتے ہیں تو اپنی ہستی بھول جاتے ہیں کتنے کم ظرف ہیں یہ غبارے جو چند سانسوں کے لیے بھول جاتے ہیں محترم حضرات آج کل ہمارے معاشرے میں ہماری شادیوں کے اندر خرافات فضول خرچی کی جو بنیاد پڑی ہے اور جو فضول خرچہ ہو رہی ہے اور جہیز کی جو رواجات پڑھتے جا رہے ہیں ان تمام خرافات کو لے کر آج ہمارے شہر کے علماء کرام بڑے تشویش میں ہیں بڑے فکر میں ہیں کہ اگر یہ طوفان نہ روکا گیا تو یہ ایک سیلاب کی حیثیت اختیار کر جائے گا ایک سیلاب کا روپ اختیار کر جائے گا اور آج ہم نہ سنبھلے ہم نے نہ روکا ہم نے نہ سمجھایا تو ممکن ہے کہ ایک زمانہ یہ آئے کہ ہم سر پکڑ کر بیٹھ کر روئیں لیکن ہمارے سر پر ہاتھ رکھنے والا کوئی نہیں جب ندی پار لگ جاتی ہے تو پار لگانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا جب چڑیا چگ گئی کھیت تو پچھتاوے کیا ہوا ہے چڑیا جب کھیت چگ جائے گی تو اس کے بعد پھر ہم کوئی ہیلا حوالہ اختیار کریں اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا اس لیے ابھی ابتدا ہے بلکہ آدھے راستے تک تو خرافات پہنچ چکے ہیں اور آئے دین یہ خرافات بڑھتے جا رہے ہیں قسم قسم کے خرافات بڑھتے جا رہے ہیں آج سے 7 سال پہلے کسی کو یہ وہم و گمان نہیں تھا کسی کے دل میں یہ خیال تک نہیں تھا کہ لڑکی والے لڑکے والوں کو 1.5 لاکھ کا پورا سیٹ صوفہ ہے بیڈ ہے تجوری ہے یہ پورا سیٹ ملا کر اور کچھ چیزیں ملا کر دیتے تھے یہ دینا ہے کسی کو یہ خواب و خیال نہیں ملتا، ہمارے یہاں رواج ہی نہیں تھا. لیکن آج دیکھیں 7 سال کے اندر جو شادیاں ہوئی، 5 سال کے اندر جو شادیاں ہوئی، آپ دیکھیں اٹھا کر، اکثر لوگ یہ سمجھنے لگے ہیں کہ بیڈ دینا، تجوری دینا، سوفا دینا، میز وغیرہ دینا، یہ بہت ضروری ہے. کیا کریں، دینا پڑتا ہے، کیا کریں، نہیں دیں گے پھر کیا کہیں گے. اور کچھ جگہوں پر تو ہم جب جھگڑے کے لیے جاتے ہیں تو لڑکی کو تانا دیا جاتا ہے کہ اس کی بڑی لڑکی کو اتنا دیا، ہمارے لڑکے کو کچھ نہیں دیا، ان کی چھوٹی لڑکی اس کو کچھ نہیں دیا، بڑی لڑکی اس کی لڑکی ہے، یہ چھوٹی لڑکی اس کی لڑکی نہیں. کچھ شوہر تو اپنے بیویوں کو تانا دیتے ہیں کہ تو تیرے گھر سے کیا لے کر آئی، پڑوس میں دیکھو کتنا دیا، تو کیا لے کر آئی. میرے پھوپھی کے لڑکے کی شادی ہوئی، اس کو تو اس کی بیوی کے گھر والوں نے تو اتنا دیا، تم کیا لے کر آئی، تم نے کیا دیا، تیرے باپ نے کیا دیا، تیری ماں نے کیا دیا. یہ ہو رہا ہے، اور یہ اگر ہم نہ جاگے، آج نہ جاگے تو آئندہ دیکھیں، وہ دن بھی دیکھنے کو ملیں گے کہ جو یو پی کے لوگوں کو دیکھنے کو ملیں گے. یو پی کے دیکھنے کو بہت سارے واقعات ہیں. ابھی ابھی ایک تازہ واقعہ، ایک آدمی کے پاس بہت ساری چیزیں مانگی، بہت ساری چیزیں مانگی، یہ دو وہ دو. اب بارات بھی آ گئی، بارات بھی آ گئی، دولہا شادی کے منڈپ میں آنے کے لیے تیار نہیں، دوسرے کے گھر میں ٹھہرا ہوا ہے. بھائی کیوں، بھائی جہاں جاؤ چلو. کہا کہ نہیں مجھے 10 لاکھ کی گاڑی چاہیے، فرم فلا گاڑی چاہیے. تو اس نے کہا جتنا آپ نے مانگا تھا وہ تو سب ہم نے دیا، اب آخری وقت میں ہمیں بدنام کرو گے، ذلیل کرو گے، رسوا کرو گے، رسوا کرو گے، ہمیں ذلیل کرو گے. بہت سمجھائے لیکن نہیں، ہم کو تو گاڑی چاہیے، آپ نے جو دیا وہ تو ہے ہی، لیکن مجھے تو گاڑی چاہیے، اور وہ گاڑی یہاں کھڑی ہونی چاہیے، تب میں شادی کے منڈپ میں آؤں گا اور شادی کروں گا. اب وہ بیچارہ باپ تھا، جتنی اس کی طاقت تھی اس نے وہ ساری طاقت اپنی بچی کی شادی کے لیے جھونک دی تھی، لیکن اب وہ آگے کچھ نہیں کر سکتا تھا. ہر جن کہاں سے لا سکا ہے، ہر جن کہاں سے میں ویوستھا کروں، بندوبست کروں، کہاں سے میں اس کا انتظام کروں. بس اسی ڈپریشن میں آیا اور شادی کے دین اس نے گلے کے اندر ٹھنڈا ڈالا اور بیچارہ مر گیا. لکھ کر مرا کہ میں اپنی بیوی کا، میں اپنی بیٹی کا خرچہ پورا نہیں کر سکتا، اپنی بیٹی کی شادی کا خرچہ اس کو جہیز پورا نہیں دے سکتا، اس لیے میں اس دنیا سے رک سکوں. یہ ہے، یہ دین ہو رہے ہیں اس طرف ہو رہے ہیں. اگر یہاں ہوا، اگر یہاں نہ روکا گیا اور ہم نہ جاگے اور ہم نے علماء کرام کا ساتھ نہیں دیا تو ہو سکتا ہے کہ وہ دین ہم کو بھی دیکھنے کو ملے. الحمدللہ علماء کرام نے محلے محلے اور تمام حلقوں کے اندر کمیٹیاں بنائی ہیں. ہماری جامع مسجد کی بھی کمیٹی بنی ہے، فیض عام کی بھی کمیٹی ہے، ہر جگہ کی کمیٹیاں بن چکی ہیں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ان خرافات سے ہم بچ جائیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ فضول خرچی سے ہم بچے، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری شادیاں آسانی سے ہوں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں سود نہ لینا پڑے شادیوں کے لیے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ قرض لینا نہ پڑے، قرض کے تلے دبنا نہیں چاہتے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان علماء کرام کا ساتھ دیں. انشاءاللہ ہم ساتھ دیں گے تو آہستہ آہستہ سب کچھ نکلے گا، آہستہ آہستہ سب کچھ نکلے گا. میں تو آپ کے ساتھ، تو بہرحال آپ کے سامنے میں کچھ فضول خرچی کے بارے میں عرض کر دوں. ایک ہے بخل اور ایک ہے فضول خرچی. بخل کہتے ہیں جہاں پیسوں کو خرچ کرنا ہے وہاں نہ کرنا، اور فضول خرچی اس کو کہتے ہیں کہ جہاں نہیں کرنا ہے وہاں کرنا، یا جہاں کرنا ہے وہاں کرنا تو صحیح لیکن حدود سے پار کر جائیں، یہ بھی فضول خرچی ہے. اس لیے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جب بھی کوئی چیز خرچ کرنے کی نوبت آئے، پیسے وغیرہ کوئی بھی چیز خرچ کرنے کی نوبت آئے، تو دو چیزوں کو سامنے رکھو. ایک تو یہ دیکھو کہ اس کو خرچ کرنے میں فائدہ ہے کہ نقصان، اگر نقصان ہے تو اس کو بالکل چھوڑ دو، اور اگر فائدہ ہے تو کسی آدمی سے مشورہ کر لو کہ میں فلاں جگہ اپنے پیسے انویسٹ کرتا ہوں، اپنے پیسے استعمال کرتا ہوں، میں فلاں چیز لینا چاہتا ہوں، میں کیا کروں. اور بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی سے مشورہ کرنے سے بڑے فائدے ہو جاتے ہیں، بڑے فائدے ہو جاتے ہیں. ہم کو بھی اس کا تجربہ ہے. چند دنوں پہلے ہمیں پنکھے لانے تھے، ایک آدمی نے بتایا کہ فلاں جگہ سے لو، اچھے بھی ملیں گے، سستے بھی ملیں گے، اور بہت فائدہ ہوگا. اگر ہم لینے جا رہے تھے دوسری جگہ، وہاں سے لے آتے ایک غیر مسلم کی دکان پہ ہم لینے جا رہے تھے، ایک آدمی نے مسلمان کی دکان بتائی کہ فلاں جگہ جاؤ اس سے بھی سستا ملتا ہے، وہ ڈائریکٹ احمد آباد سے لاتا ہے، کمپنی سے لاتا ہے، ہم نے 1700 مل رہے تھے، 1700 کے 1100 کے دیے اس نے، وہی کمپنی اور وہی اچھے پنکھے، تو مشورہ کیا تو فائدہ ہوا۔ تو ایک بات یہ بھی ہے کہ ہم اپنے فائدے کے لیے اپنے چھوٹے جو ویاپاری ہیں، ایک بات یہ بھی کہہ دیں، ہمارے محلے کے، ہمارے شہر کے، ہمارے علاقے کے جو بیچارے چھوٹے ویاپاری ہیں اس کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ حضرت مولانا سجاد نعمانی دامت برکاتہم اللہ ان کی عمر کو دراز فرمائے، ابھی ابھی ان کا ایک بیان آیا، انہوں نے یہی فرمایا کہ بڑے بڑے مول بن گئے اور آن لائن خرید و فروخت نے چھوٹے چھوٹے ویاپاریوں کو برباد کر کے رکھ دیا، چھوٹے چھوٹے ویاپاریوں کی دکانیں بند ہو رہی ہیں، ان کو بڑی تکلیفیں پڑ رہی ہیں۔ تو حضرت کی ریکویسٹ اور حضرت کی درخواست یہ تھی کہ میری درخواست ہے کہ اپنے محلے کے ان چھوٹے چھوٹے ویاپاریوں کو یاد رکھو، چھوٹے چھوٹے جو بیچارے دکاندار ہیں ان کو یاد رکھو اور ان سے خریدو۔ ایک بزرگ محلے کی کریانہ کی دکان سے اناج لاتے تھے، ان کی بیوی نے کہا کہ ذرا آگے چلے جائے بازار میں تو ذرا سستا ملے، یہاں جو چیز آپ کو 5 روپے کی ملتی ہے وہاں آپ کو 3 روپے کی ملے گی، آپ کو اتنا اتنا پروفٹ، اتنا اتنا فائدہ ہوگا، اتنا اتنا فائدہ ہوگا اگر آپ بازار سے لائیں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ ارے بیوی، بیچارہ وہ غریب ہے، اس نے ہمارے محلے میں اس امید سے دکان ڈالی ہے، اس امید سے دکان اس نے بنائی ہے کہ محلے کے لوگ آئیں گے اور مجھ سے خرید و فروخت کریں گے اور میرے بیوی بچوں کا میں پیٹ پالوں گا، اتنی بڑی امید رکھی ہے اس نے ہم سے اور ہم اس کی امید توڑے تھے، کیسے ہو سکتا ہے؟ مسلمان کسی کی امید نہیں توڑ سکتا، نہیں توڑتا۔ بہرحال تو حضرت کہتے تھے چاہے 2 روپے کا مہنگا ملے، چاہے 50 روپے ہمارے زیادہ جائے، لیکن ہم خریدیں گے تو یہیں سے، کیونکہ وہ ہماری امید سے بیٹھا ہے۔ بہرحال تو ہم چھوٹے ویاپاریوں کو بھولیں گے نہیں، چھوٹے دکانداروں کو بھولیں گے نہیں، آن لائن منگوا کر ہمارے چھوٹے دکانداروں کی دکانیں بند ہو رہی ہیں، بیچارے وہ ہمارے امید سے ہمارے محلے میں، ہمارے شہر میں، ہمارے علاقوں میں یہ دکانیں لگا کر بیٹھے ہیں۔ اور کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے، ایک بات آپ کو میں بتا دوں، پہلے بھی میں بتا چکا ہوں کہ یہاں رانی مسجد کے ادھر ایک دکان ہے کپڑے کی، کچھ عورتیں آئیں، کہاں کپڑا دکھا، پوچھا کتنے کا، 100 کا، 300 کا، کتنے کا، 300 کا، سب بہت مو بہت سے، وہ دو عورتیں وہاں سے نکل گئیں، وہاں جو آدمی کھڑا تھا، شاید وہ یہی بیٹھا بھی ہو بیان میں، وہ آدمی جو کھڑا تھا اس کو کہا دکان والے کہ اس کے پیچھے جاؤ، اب دیکھو ان کا تماشا، وہ گئی کسی غیر مسلم کی سندھی کی دکان میں، یہ لال باغ کے اپنے لال باغ کے ادھر، جا کر کہا کہ ایسا ایسا سوٹ چاہیے، کہا لا دیتے ہیں لیکن گودام میں منگوا لو، کہ نہیں ہم نہیں منگوا، آپ چلے جاؤ، کیونکہ آپ ہم یہاں لاتے ہیں اور آپ کے سامنے رکھتے ہیں تو آپ کیا کرتی ہیں، نہیں لینا، یوں کہہ کر چلی جاتی ہے، تو کہا نہیں لے لیں گے جاؤ، اس نے پہلے باندھا، پھر اس کا جو نوکر کو اشارہ کیا لے کر آؤ، وہ گیا رانی مسجد، اسی دکان پر آیا اور کہا کہ 200 دو، اس نے کہا 300 روپے، ٹھیک ہے، وہ سوٹ لے کر گیا اور ان عورتوں کو 450 روپے کا وہ سوٹ دیا، ایک 300 روپے ان کے پھوکٹ کے گئے۔ تو الحمدللہ ہمارے علاقے میں اچھی چیزیں ملتی ہیں، سستی ملتی ہیں، تو ہمارے دکانداروں کو یاد رکھو، بڑے بڑے مال میں جانا اور آن لائن منگوانا، یہ ساری چیزوں سے ہمیں بہت کچھ نقصان ہو رہا ہے ہمارے مسلمان بھائیوں کا۔ بہرحال تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی فرمایا کرتے تھے کہ پیسے خرچ کرنے ہی یا کوئی بھی چیز خرچ کرنی ہے تو 2 چیزوں کو سامنے رکھو، ایک یہ کہ اس میں فائدہ ہے یا نقصان، نقصان ہے تو اس کام کو چھوڑ دو، اس کو استعمال نہ کرو، وہ پیسے وہاں استعمال نہ کرو، اور اگر فائدہ ہے تو کسی سے مشورہ کر لو، فائدہ ہوگا۔ اور دنیا میں فائدہ ہو یا اخروی فائدہ ہو، وہاں استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں، بلکہ بعض مرتبہ تو ہماری ضروریات کی چیزوں میں اگر ہم استعمال کریں گے تو ہمیں اس کا ثواب ملے گا، اخروی تو ہے ہی ہے اس میں، وہاں تو ہم استعمال کرنا ہے، لیکن بعض ضروریات ایسی ہیں جیسے ہمارے بیوی بچوں پر خرچ کرنا، بیوی کو خوش کرنے کے لیے اگرچہ اس کو وہ چیز پسند نہ ہو لیکن اس کے لیے لے آنا، کوئی چیز زیادہ لے آنا بیوی بچوں کے لیے، یہ ساری چیزیں ثواب میں داخل ہیں اور فضول خرچی کے بہت بڑے بڑے نقصانات ہیں. اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، جو لوگ فضول خرچی کرتے ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں. کسی بھی فعل کے بارے میں، کسی بھی چیز کے بارے میں، کسی بھی ارتکاب کے بارے میں، کسی بھی جرم کے بارے میں، کسی بھی گناہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا شیطان کے بھائی ہے. صرف فضول خرچی اتنی خطرناک چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ شیطان کے بھائی ہے، اور جو شیطان کا بھائی بنے گا وہ کہاں، شیطان جہنم میں جائے گا، اس کے ساتھ یہ بھی جہنم میں جائے گا، اس کے ساتھ یہ بھی. اور شیطان ہمیشہ اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ میں جس طرح ناشکری کرتا ہوں اسی طرح اللہ کے بندے بھی ناشکری کریں. وہ ناشکری کروانے پر تلا ہوا ہے، وہ چیزوں کی ناقدری کرواتا ہے. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بعض نعمتوں کی ناقدری ہم کرتے ہیں کہ ہمارے پاس 10 روپیہ ہے، 10 روپے میں سے 5 روپے 2-3 روپے کھلے ہیں، ہم اس کو پھینک دیتے ہیں، ایک طرف رکھ دیتے ہیں. حضرت فرمایا کرتے تھے جو بڑی چیزیں ہیں ان میں سے جو چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں اس کی قدر کرو گے تو اللہ تعالیٰ بڑی چیزوں کو تمہارے پاس باقی رکھے گا، اور اللہ تعالیٰ بڑی بڑی نعمتیں عطا فرمائے گا، لیکن ان بڑی نعمتوں کی جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں اس کی ناقدری کرو گے تو اللہ تعالیٰ بڑی چیزوں سے اللہ تعالیٰ بڑی چیزوں سے تمہیں محروم فرما دے گا. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ان چیزوں کی قدر کریں. یہ کتابوں میں یوں لکھا ہے کہ مغلیہ خاندان جو 700 سال سے ہندوستان پر حکومت کرتا رہا، لیکن بالآخر اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ بڑی نعمت کیوں چھین لی، یہ حکومت کیوں چھین لی، مسلمانوں سے یہ حکومتیں کیوں چھین لی، اس کی ایک وجہ یہ بھی لکھی ہے کہ مسلمان ناقدری کیا کرتے تھے، اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کرتے تھے، اللہ کی نعمتوں میں فضول خرچی کرتے تھے، اللہ کی نعمتوں کو جیسے ویسے استعمال کرتے تھے، اللہ کی نعمتوں کو ان جگہوں پہ استعمال کرتے تھے جس میں اللہ کو پسند نہیں تھا. اس لیے کہتے ہیں سب سے پہلی جنگ آزادی جو لڑی گئی وہ سراج الدولہ نے لڑی، اور کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ سراج الدولہ ہارا کیوں، اس کی وجہ یہ لکھی ہے کہ جو WW ہنٹر جو ان کا کمانڈر تھا انگریزوں کا، وہ صبح سویرے اٹھتا تھا اور گھوڑے پر بیٹھ کر مشق کرتا تھا، اور گھوڑے پر بیٹھ کر وہ ترغیب دیتا تھا اور جنگ کی تیاریاں کرتا تھا، اور سراج الدولہ دیر رات کو ناچنے والوں کو نچاتا تھا، شراب کے جام چلتے بہت کچھ چلتا تھا، اور رات کو دیر سے سوتا تھا اور صبح دیر سے اٹھتا تھا، اور دیر جب سورج چڑھ جاتا تو اس کے بعد اٹھتا تھا پھر وہ گھوڑے پر آتا تھا. تو یہ اللہ کی نعمتوں کی ناقدری ہوئی. اللہ نے ایک حکومت دی تھی، اللہ نے طاقت دی تھی، قوت دی تھی، اس کو صحیح استعمال نہیں کیا، غلط چیزوں پر استعمال کیا. یہ دہلی میں ایک بیگم بازار ہے، بیگم بازار اس کا نام کیوں پڑا، کتابوں میں لکھا ہے، تقریباً مولانا اشرف علی تھانوی کی کسی کتاب میں نے پڑھا تھا کہ وہاں مغلیہ خاندان کی جو شہزادی تھی بیگم، وہ اس بازار میں کھڑے رہ کر بھیک مانگتی تھی اللہ کے نام پر دے دو. وہ بیگم وہاں بھیک مانگتی تھی اس بازار میں، اس لیے اس کا نام بیگم بازار پر گیا، اس بازار کا نام. ان کی یہ حالت کیسے ہوئی، اس حد تک یہ لوگ کیوں پہنچے، حضرت نے خود لکھا ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے اندر فضول خرچی تھی، اللہ کی نعمتوں کی قدردانی نہیں تھی، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے تھے یہ لوگ. ایک مرتبہ وہ عورت، وہ بیگم کسی کپڑے والے کی دکان پر پہنچی اور کپڑا کہاں اتنا کاٹ دو تاکہ میں سے، اس نے کینچی اٹھائی اور کپڑے کو کاٹا. کپڑا کاٹنے کی اسٹائل اور کپڑا کاٹنے کی جو آواز ہے، وہ آواز نکلتی نہیں، وہ آواز اس کو اتنی اچھی لگی اور اس کا کاٹنے کا انداز اس کو اتنا اچھا لگا تو اس نے کہا میں بھی کاٹوں گی. کیا کہا؟ میں بھی کاٹوں گی. اس نے کہا کپڑا لاؤ. اس نے کاٹا اور کاٹا اور کاٹا، ایک تاکہ ختم، دوسرا لاؤ، دوسری گٹھلی ختم، تیسری لاؤ، بس اس کو اچھا لگا. یہ فضول خرچی تھی. ایک مرتبہ انہوں نے دیا سلائی جلائی تو اس میں سے اچھی آواز آئی اور ایک خوشبو جیسی چیز آئی، تو اس نے کہا دیوا سلائی میں سلگاؤں گی. شہزادہ نے کہا میں سلگاؤں گا. سلگائی. ایک ماچس ختم ہوئی، دوسری ماچس ختم ہوئی، تیسری ماچس ختم ہوئی، اس طرح ماچس ختم کرتے گیا کرتے گیا، ہزاروں ماچسیں اس نے اس طرح برباد کر دی، اور اس طرح اس نے فضول خرچی کی. اللہ تعالیٰ کو ان کی فضول خرچی اور نعمتوں کی ناقدری اتنی ناپسند آئی، اتنی ناپسند آئی کہ ایک بڑے بزرگ کہتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ دہلی کے جامع مسجد کی سیڑھیوں پر ایک آدمی کو دیکھا کہ بھیک مانگ رہا ہے، لیکن اس کا چہرہ معلوم نہیں ہو رہا تھا کہ پہلے کوئی پہلے اس سے پہلے کوئی بڑا آدمی تھا. تو وہ بھیک مانگ کے اور اپنے چہرے کے اوپر اس کی آنکھیں دکھ رہی تھیں، اس کے آنکھوں سے ایسا لگ رہا تھا یہ کوئی بہت بڑا آدمی ہے، کوئی معمولی آدمی نہیں، کیونکہ بڑی بڑی آنکھیں، خوبصورت چہرہ. تو بھیک مانگنے کے بعد جمعہ کے بعد وہ اپنے گھر گیا. وہ کہتے ہیں کہ میں اس کے پیچھے پیچھے ہو گیا، چلتے 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 ایک بیابان، ایک بہت دور آبادی سے، دور آبادی سے باہر نکل گیا، اور آبادی سے دور اس کی ایک کٹیا بنی تھی، ایک چھوٹا سا جھونپڑا بنا ہوا. وہ جھونپڑے میں داخل ہوا، میں نے دروازہ کھٹکھٹایا، اس نے کہا آؤ بھائی کون؟ اندر آیا، اس سے پوچھا کون ہے؟ تو وہ بولا نہیں، خاموش رہا. بھائی مجھے اپنا کام کر دو، تم اپنا کام کرو، مجھے اپنا کام کر، تم اپنا کام کرو. لیکن انہوں نے ان کو پکڑ لیا، نہیں میں آپ کو پوچھ کر رہوں گا، آپ کو بتانا پڑے گا. تو اس نے روتے ہوئے جواب دیا کہ میں مغل شہزادہ ہوں، میں مغل شہزادہ ہوں، میں نے ہماری نافرمانیاں اور ہماری ناقدریاں اور نعمتوں کی ناشکری اور نعمتوں اور فضول خرچی نے آج ہمیں اس پوزیشن پہ لا کے کھڑا کر دیا، آج ہمیں بھیک منگا کر دیا. تو ایک واقعہ بھی لکھا ہے کہ ایک سائل تھا، بڑا حکیم تھا، اس نے کسی آدمی سے ایک دینار مانگا، جو آج کا 10,000 روپے تقریباً ہوتے ہوں تقریباً. تو اس نے کہا 10,000 روپے اللہ کے نام پہ دے دو. اس نے کہا اتنا زیادہ مانگ رہے ہیں، اتنا زیادہ مجھ سے کیوں مانگ رہے ہیں؟ دوسروں سے تو نے کسی سے روپیہ مانگا، کسی سے 2 روپیہ، کسی سے 5 روپیہ مانگا. تو اس نے کہا کہ ان لوگ وہ لوگ فضول خرچ نہیں ہے، ان سے امید ہے کہ بعد میں بھی 5 روپیہ دیں گے، جب بھی آؤں گا تب 5 روپیہ دیں گے، لیکن آپ اتنے فضول خرچ ہیں کہ مجھے ڈر ہے کہ آئندہ کل آؤں گا تو آپ کے پاس وہ روپیہ ہوں گے کہ نہیں، اس لیے مجھے ایک ساتھ سب کے سب دے دو. بہرحال تو فضول خرچی بڑی خطرناک چیز ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے. علماء کرام کی فکروں میں جڑے، یہ ہمارے شادیوں کے اندر جو خرافات ہو رہے ہیں، یہ اس میں بالکل فضول خرچی ہو رہی ہے. میں بارہا آپ کو بتا چکا ہوں کہ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو ہمارے پاس آتے ہیں کہ مفتی صاحب ہم نے شادی بیٹی کی کرائی تھی اور اس میں اتنے روپے ہم نے قرضے لیے تھے، اتنے روپے ہم نے سود پر لیے تھے، سود میں پھنستے گئے، جتنے روپے دینے تھے اس سے زیادہ دے چکے ہیں، لیکن جتنا اس نے سود پر جتنے روپے دیے تھے وہ تو ویسے کے ویسے ہیں، ہمیں اس سے چھڑاؤ، ہمیں اس سے چھڑاؤ. ایک صاحب کے بارے میں ہم نے سنا کہ 3 لاکھ روپے لوگوں کو دکھلاوے کے لیے، لوگوں کو دکھلاوے کے لیے ایک عورت نے 3 لاکھ روپے کسی غیر مسلم سے لیے، 3 لاکھ روپے کہ میں ایسی شادی کروں گے پورا محلہ دیکھے گا، میں میری بیٹی کی ایسی شادی کروں گے پورا محلہ دیکھے گا، میری پہلی بیٹی ہے. شادی ہو گئی، شادی کے دن بڑی خوشیاں منا لی، لیکن شادی کے ایک ہفتے کے بعد جب وصولی شروع ہوئی تو وہ سر پکڑ کر بیٹھ گئے. کتنی بیماریوں میں مبتلا ہیں آج وہ، لیکن وہ 3 لاکھ روپے ادا کیے نہیں کہ پتہ نہیں ہے، لیکن تو یہ حالات ہیں. تو ان چیزوں کو کون ختم کرے گا؟ کوئی غیر مسلم تو آئیں گے نہیں، کوئی دوسری جگہوں سے تو آئیں گے نہیں، کسی شہر سے تو تھوڑی آئیں گے کہ بھائی چلو گودرا والوں کی شادیوں میں بڑے خرافات ہو گئے ہیں تو ہم جا کر ان کو سمجھا، کوئی دوسرا نہیں آئے گا. یہ تو ہمیں ہی سمجھنا پڑے گا اور ہمیں ہی سمجھانا پڑے گا، ہمیں ہی محنتیں کرنی پڑے گی. ہمارے دیکھو پیسے تو مرد ہی لاتے ہیں، کرتی ہیں استعمال عورتیں، کرتی ہیں استعمال. تو یہ ساری چیزیں تکلیفیں ہمیں ہی پڑتی ہیں، عورتوں کو نہیں پڑتی. عورتیں یہاں جا کر اچھے اچھے سوٹ لے کر آئی، ان کو کیا فرق پڑا؟ وہ تو لینے گئی تو ان کے تو تفریح بھی ہو گئی، ان کی تو پکنک بھی ہو گئی، اور ان کا تو سوٹ بھی آ گیا. کماتا کون ہے؟ مرد کماتا ہے، باپ کماتا ہے، شوہر کماتا ہے. تکلیف کس کو اٹھانی پڑتی ہے؟ ہم کو اٹھانی پڑتی ہے، مردوں کو اٹھانی پڑتی ہے. اس لیے مردوں کو ہی قدم اٹھانا پڑے گا. جہاں کہیں ہمارے محلے میں شادی ہے، ایک مہینے پہلے امام صاحب کو پتہ لگ جائے، ہمارے مولانا قاسم صاحب یہی ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر نصیب فرمائے، تو ان کو کہہ دیں الحمدللہ، ان کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ کہاں شادی ہے. اسی طرح جہاں رشتہ لے کر جاتے ہیں ان کو سب طے کریں، ان کو بھی طے کر کے آئیں کہ کسی قسم کی خرافات نہیں چلے گی، کسی قسم کی فضول خرچی نہیں چلے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بیڈ دیا تھا بہت اچھا، 2 کنگن دیے تھے، تکیہ دیا تھا، بستر دیا تھا یا کچھ چیزیں دی تھی, لیکن علماء کرام نے لکھا ہے کہ وہ حضرت علی کے روپے تھے, وہ حضرت علی کے روپے تھے. کہ حضرت علی کو کہا کچھ ہے شادی میں دینے کے لیے, مہر دینے کے لیے کچھ ہے, کہاں ڈھال ہے, کہاں بیچ کے آؤ. حضرت علی بیچنے کے نکلے, حضرت عثمان مل گئے, 400 دینار میں خرید لیا, 400 دینار یا 400 درہم میں خرید لیا. کہ چلو اللہ کے نبی کی بیٹی فاطمہ کی شادی ہے, میری سالی بھی ہوتی ہے, میری طرف سے کچھ مدد بھی ہو جائے گی. تو کہاں یہ زیرہ مجھے دے دو, یہ زیرہ مجھے دے دو, میں 400 درہم دیتا ہوں. تو 400 درہم وہ جو لے کر آئے, اس سے مہر بھی ادا کی اور اسی سے ساری چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خرید کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے سپرد کی, اور حضرت علی اور حضرت فاطمہ کا سنسار اس طرح جڑ گیا. تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرت اللہ کے نبی نے بھی دیے تھے, بڑا اچھا سا اچھا بیڈ دیا تھا, پلنگ دیا تھا, یہ دیا تھا, وہ دیا تھا. بھائی پہلے دیکھو کہاں سے دیا تھا, وہ حضرت علی کے روپے تھے اور حضرت علی کو ہی دیا تھا. جو دیا تھا وہ حضرت علی کے روپے تھے اور حضرت علی کو دیا تھا. گویا حضرت علی نے شادی اپنے روپیوں سے کی اور جتنا بھی ڈیکوریشن اور جتنی بھی چیزیں تھیں وہ اپنے روپیوں سے خریدی تھی. تو بہرحال تو ان چیزوں کو ختم کرنا چاہیے. ہاں کسی کو اللہ نے دیا ہے, ایسا نہیں ہے کہ ناجائز ہے, لیکن اللہ نے کسی کو دیا ہے وہ دے سکتا ہے, لیکن اس کو رواج نہ بنائیں, اس کو دوسروں کو پتہ نہ چلے. اگر کوئی چیز دیتے ہیں تو دوسروں کو پتہ نہ چلے, اگر دوسروں کو پتہ چلے گا تو وہ بھی سوچیں گے کہ ہم کو بھی دینا چاہیے. میں نے ابھی آپ کو بتایا نا کہ ہمارے پڑوس میں دیکھو فلاں کا کتنا سامان آیا, وہ کتنا لے کر آئی, تو کچھ بھی لے کر نہیں آئی. تو یہ تانے دیے جاتے ہیں. غریبوں کا اس میں بہت ہی نقصان ہوتا ہے, غریبوں کو اس میں بڑی تکلیف اٹھانی پڑتی ہے. اور ہم تو جانتے ہیں, ہم تو اسی کاموں میں لگے ہوئے ہیں, خدمت کے کاموں میں. لوگ آتے ہیں, بیچارے آتے بھی ہیں, مدد بھی کر دیتے ہیں. بہت سارے ایسے بھی ہوں گے جو مجھ سے ناراض بھی ہوں گے, کیونکہ ایسا تو ہے نہیں کہ کوئی ہمارے پاس آیا اور فوراً کام ہو گیا. ایک انار ہے 100 بیمار ہیں, ایک انار ہے 100 بیمار ہیں, مانگ کر بھی کتنوں کے پاس مانگے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی 4 دن سے آ رہا ہے کہ مفتی صاحب یہ کر دو یہ کر دو یہ کر دو, لیکن کوئی حق بھی نہیں آ رہا ہے. اور دوسرا آدمی آئے میرے پاس اور ابھی میرے پاس کھڑا ہے کہ مفتی صاحب یہ ذرا میرا, میں غریب ہوں, میں مستحق ہوں, اور کسی سے یہ کام میرا کروا دو, کسی سے اتنے روپے دلوا دو. تو آدمی سامنے کھڑا ہوتا ہے, میں بلا کر اس کو کہہ بھائی کوئی تو ہو جاتا ہے. کبھی آدمی ہفتے میرے پاس گھومتا آتا ہے جاتا ہے. اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک آدمی آ رہا فوراً اس کا کام ہوئے, تو وہ تو قسمت کی بات ہوتی ہے. لیکن تو کچھ لوگ ناراض بھی ہوتے ہیں, ہم بھی مجبور ہیں, ایسا تو ہے, ہم بھی مجبور ہیں, ہم بھی انسان ہیں, ہم سے گہوؤں کا کتنا کریں, مانگ مانگ کر کتنوں سے مانگیں. ہمارے بھی دل ہے, ہمارے کے اندر بھی غیرت ہے, مانگنے میں بڑی شرم آتی ہے. دیکھنا پڑتا ہے کہ کس سے مانگا جائے. کبھی کبھی بہت تیکھے جواب بھی ملتے ہیں, فون کرتے تو بڑے تیکھے جواب ملتے ہیں, بڑے سخت جواب ملتے ہیں. تو برداشت کرنا پڑتا ہے, کام لے کر بیٹھے تو کوئی گالیاں بھی دے گا, کچھ کہے گا, کوئی کچھ بول بھی دے گا, تو سننا پڑتا ہے. بہرحال تو آپ سے میں گزارش کروں گا کہ علماء کرام کی اور ہمارے محلے کے بڑے لوگوں کی کمیٹی بن چکی ہے, آپ ان کا ساتھ دیجئے اور ان خرافات کو ختم کرنے کی کوشش کیجئے. شادیوں میں جتنا بھی ہو کم سے کم خرچ ہو, ایسی شادی کیجئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس شادی کے اندر کم خرچ ہوگا وہ اتنی بابرکت ہوگا. سکے کا دوسرا بھی رخ ہے کہ جو آدمی شادیوں میں زیادہ خرچہ کرے گا اس کی شادیوں میں بے برکتی ہو, اور جس شادی میں بے برکتی ہو ذرا سوچیں وہ سنسار کبھی ٹھیک چل سکتا ہے؟ نہیں چل سکتا, کبھی ٹھیک نہیں چل سکتا. آدمی کی دو زندگیاں ہوتی ہیں, ایک تو وہ سنگل زندگی گزارتا ہے, دوسری وہ شادی کر کے ایک سے دو ہو جاتے ہیں. جب اس کی دوسری نئی زندگی شروع ہو رہی ہے, اس میں اللہ کی نافرمانی کریں گے, اللہ کو ناراض کریں گے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پسے پش ڈالیں گے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے جنازے نکالیں گے, اللہ کو ناراض کریں گے, پوری دنیا کو راضی کرتے ہیں. ماموں کئی سال سے بول نہیں رہا ہے, اس کے پاس بھی جا کے معافی مانگتے ہیں, مامو ماں کر دو ہماری شادی میں آنا، دادی دادی کو منانے جاتے ہیں، ہمارا کوئی پڑوسی ہے جو ہمارا پڑوسی ہے وہ ہم سے ناراض ہے، جا کر معافی مانگتے ہیں، شادی میں آ جانا، سب کو راضی کرتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کو ناراض کرتے ہیں۔ مجھے یہ بتاؤ کہ جو آدمی اپنی نئی زندگی شروع ہو رہی ہے اس میں اللہ کو ناراض کر کے وہ نئی زندگی شروع کر رہا ہے، تو کیا اس کی زندگی اور اس انسان میں کبھی برکتیں آ سکتی ہیں؟ کبھی نہیں آ سکتی۔ ان چیزوں کو ذرا سامنے رکھتے ہوئے آپ حضرات سے ہم گزارش کریں گے کہ ان علماء کرام کی، ان ہمارے محلے کے بڑے لوگوں کا ساتھ سہکار دیجئے۔ دیکھو میں آپ کو بتاتا ہوں، کام کرو گے تو بولنے والے بھی ہوں گے، لیکن گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے بزرگان دین کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہوا ہے، بڑے لوگوں کے، ہمارے بہت سارے لوگ گزر گئے۔ حضرت مولانا اسحاق صاحب یہ وہ شخصیت ہیں جس نے 1980 میں ایک جنبش اٹھائی تھی اور بہت کچھ پرافات ہمارے معاشرے سے نکل گئی تھی۔ مولانا مفتی اندر جی صاحب بڑے اڑی کم آدمی تھے، وہ ویسے ہی دنیا سے نہیں گزر گئے، بہت کچھ انہوں نے تکلیفیں سہی ہیں، بہت کچھ لوگوں کی گالیاں سنی ہیں، بہت کچھ لوگوں نے ان کو بدنام کیا ہے، ہر طرح سے بدنام کیا ہے۔ آج ہم بھی کام کریں تو ہم بھی چھوٹے ہوئے نہیں ہیں، کچھ نہ کچھ ہمارے پیچھے بھی ہوتا ہی ہے، لیکن جب کام لے کر بیٹھ اٹھے ہیں تو برداشت کرنا پڑے گا۔ برداشت کریں گے اللہ تعالیٰ آگے بڑھائے گا، برداشت کریں گے اللہ تعالیٰ آگے بڑھائے گا، برداشت کریں گے اللہ تعالیٰ اور زیادہ طاقت دے گا، اللہ تعالیٰ اور زیادہ طاقت دے گا، اور زیادہ قوت دے گا، اللہ تعالیٰ اور زیادہ راستے کھولیں گے۔ لیکن ہم تھک ہار کر بیٹھ گئے، کسی نے کچھ بول دیا، تھک ہار کر کیا کر۔ بہت سارے ٹرسٹ ایسے ہیں جو بڑے اچھے اچھے ٹرسٹ تھے، لیکن وجہ وہ بیٹھ گئے، اس کی وجہ یہ ہوئی کہ لوگوں نے کچھ کہا، اتنی اچھی خدمت کر رہے ہیں اور لوگ ہمیں گالیاں دے رہے ہیں، اتنی اچھی خدمت کر رہے ہیں لوگ ہمیں برا بلا کر رہے ہیں، ان کا کام ہی نہیں کرنا۔ تھک ہار کر بیٹھ گئے، آدمی بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم جب ہمدرد چیریٹیبل ٹرسٹ شروع کرنے والے تھے تو ہمارے وکیل صاحب جو تھے وہ ہمیں کہہ رہے تھے کہ بڑا اچھا ٹرسٹ کھول رہے ہیں، ودھوا کی سہائی کرنا، بیواؤں کی مدد کرنا، یہ تو قرآن و سنت سے ثابت ہے، اللہ اس کے رسول، اللہ اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی یہ تو سنت ہے، بڑی اچھی سنت۔ تو لوگ آپ کی تعریف کریں گے، لوگ آپ کے آپ کو آؤ بھگت کریں گے، لوگ آپ کو چائے پلائیں گے، آؤ 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 بہت کچھ کریں گے۔ تو میں نے ان کو یہ کہا کہ آپ جو کہہ رہے ہو اللہ کرے وہی ہو، اللہ کرے وہی ہو، لیکن ہم نے یہ ٹرسٹ یہ شروع کیا ہے تو ہم نے ایک بات سوچ کر شروع کیا ہے کہ یہ کام ہم کر رہے ہیں اللہ کے لیے کر رہے ہیں اور مسلمانوں کی خدمت کے لیے کر رہے ہیں، کمزور شخصیت کمزور لوگوں کی خدمت کے لیے کر رہے ہیں، لیکن ہمیں گالیاں پڑیں گی۔ ہم نے سوچ لیا ہمیں گالیاں پڑے گی، ہم پر تہمتیں لگے گی، لوگ ہمیں برا بھلا کہیں گے۔ تو وہ وکیل صاحب ہنسنے لگے، کہاں کہ بات تو وہی ہے، ہم بھی ٹرسٹ چلاتے ہیں، ہمیں معلوم ہے، لیکن ہم آپ کی ہمت افزائی کرنے چاہتے تھے، لیکن آپ نے جو سوچا ہے وہی ہوگا، آپ نے جو سوچا ہے وہی ہوگا، لیکن آپ خدمت کرتے رہے، انشاءاللہ کی مدد آئی۔ بہرحال تو میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو یہ کمیٹیاں کام کر رہی ہیں اچھا کام کر رہی ہیں، کرتے رہے، تھوڑا بہت بولنے والے ہوں گے، تھوڑا بہت پیٹھ کے پیچھے غیبتیں کرنے والے ہوں گے، کچھ اپنے منہ پر بھی کہہ دیں گے۔ بہت سارے میں کئی مرتبہ بعض لوگوں کو کہتا ہوں چلو فلاں جگہ جائیں، لیکن کچھ علماء کرام ہمارا ساتھ دیتے ہیں، لیکن کچھ عوام ہوتی ہے وہ آنے کے لیے تیار، مارو نام بھی نہیں لے سو، میں وہاں نہیں آؤں گا، میرا کام نہیں ہے، میرا بھائی ذرا بہت تو ہمت کرنی پڑے گی۔ جب تک ہمت نہیں کریں گے تب تک یہ حالات سدھرنے والے نہیں ہیں، ہمت کرنی پڑے گی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ کوئی آدمی، ایک آدمی غلط کام کر رہا ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں اور اس کو روکتے نہیں ہیں، تو حدیث پاک میں آتا ہے مرنے سے پہلے اس قوم کے اوپر اللہ تعالیٰ کا سخت عذاب آئے گا۔ کتنی سخت وعید ہے، اس لیے ہمیں ہمت کرنی پڑے گی۔ بعض جگہوں کے اوپر فارسٹ کی شیشیاں کھلے عام بیچی جاتی ہے۔ پانچ چھ سال پر ہم نے سروے کیا تھا تو صرف 76 آدمی کوریس کی سی سی پیتے تھے، آج کہتے ہیں 700 سے زیادہ پی رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ہم نے روکا نہیں۔ پہلے زمانے میں بیڑی پینے سے لوگ ڈرتے تھے، بیڑی کھلے عام نہیں پیتے تھے، کیوں کہ بھائی میرا چچا بولے گا، میرا محلے کا بڑا وہ آدمی بولے گا، میرا وہ دیکھ لے گا، میرا باپ دیکھ لے گا، میرا بھائی دیکھ لے گا، مجھے بولیں گے, میرے محلے کا فلاں آدمی بولے گا, تو کوئی کہنے والا تھا تو لوگ گناہ نہیں کرتے تھے, گناہ سے بچتے تھے. آج کوئی کہنے والا نہیں ہے تو لوگ بے تحاشا گناہ کرتے جا رہے ہیں, بے تحاشا گناہ کرتے جا رہے ہیں. اس لیے آپ حضرات سے میں گزارش کروں گا, ان علماء کرام کا ساتھ دو. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ مدنی معاشرہ بنے, اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے معاشرے میں سکون آئے, ہمارے معاشرے میں امن و امان پیدا ہو, ہمارے معاشرہ ہمارا معاشرہ ایک معیاری معاشرہ بنے, ہمارا معاشرہ ایک بہترین معاشرہ بنے, تو ہمیں چاہیے کہ ان علماء کرام کا اور یہ جو کام کرنے والے ہیں ہمارے دعوت و تبلیغ کے ساتھیوں کا, ان تمام اچھے کام کرنے والوں کا ساتھ ساتھ کر دیجیے. انشاءاللہ ہمارے معاشرے میں امن و امان ضرور قائم ہوگا. اللہ تعالیٰ کہیں اس باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب.